بن ناصر ینصرنا حسین بن ناصر ینصرنا بن ناصر ینصرنا.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والحمد حقہ کما یستحقہ حمدا کثیرا. واعوذ بہ من شر نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی. واعوذ بہ من شر الشیطان الذی یزیدنی ذنبا الى ذنبی. اعوذ بہ من کل شیطان یزیدنی الى ذنبی. من کل درود پڑے محمد و آل محمد پر. من کل سلطان جائر و عدو قاہر. اللہم اجعلنی من جندک فإن جندک هم الغالبون. واجعلنی من حزبک فإن حزبک هم المفلحون. واجعلنی من اولیائک فإن اولیاک لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین رحمة للعالمین خاتم النبیین ابی القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين جل الله في فرجه. أما بعد، فقد قال الله في كتابه المجيد ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک. علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین وعلى علی ابن الحسین وعلى اولاد الحسین وعلى اصحاب الحسین. درود پڑھیں محمد و آل محمد. آج کچھ زیادہ گلا خراب ہے، اس لیے پہلے سے معذرت کر رہا ہوں. اگر بیچ میں کوئی مزاحمت ہو تو معاف کیجیے گا. جو موضوع لے کر ہم شب اول محرم سے چلے ہیں وہ موضوع ہے کربلائی خاندان اور اس کی صفات. اب تک ہم نے جو بات کی وہ یہ کہ انسان کی گھریلو زندگی کا ہدف جو اس کے خالق نے بیان کیا ہے وہ ہے سکون، اور اس سکون کے لیے کچھ صفات کا ہونا ضروری ہے. ہم نے اب تک چار صفات آپ کے سامنے بیان کی. سب سے پہلی صفت دینداری، دوسری عقل، تیسرے اخلاق، اور چوتھی صفت جس کو ہم نے کل بیان کیا وہ حیا، عفت اور پاک دامنی تھی. کوشش کریں گے کہ اپنی گفتگو 8 محرم تک ہم جو اپنی گفتگو بیان کرنا چاہتے ہیں وہ بیان ہو جائے. 9 محرم کو انشاءاللہ کوشش کریں گے جو گفتگو ہم نے کی ہے اس کے نتائج کیا ہیں, اس کے اثرات کیا ہیں, اور 9 محرم کی شب کی مناسبت سے, کیونکہ بہت ہی عظیم شب ہے, اس مناسبت سے ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ کربلا جو 61 ہجری میں بپا ہوئی تھی اس کے اثرات آج ہماری زندگی پہ کیا ہوئے ہیں. ایک اہم گفتگو ہوگی, میں چاہوں گا کہ اس میں سب شریک ہوں, اور انشاءاللہ جس طرح سے شب عاشور 61 ہجری میں کچھ لوگ امام حسین کے خیمے میں تھے اور کچھ لوگ, کچھ نہیں بہت بڑی تعداد یزید کے خیمے میں تھی, ہم کوشش کریں گے کہ دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں, اور انشاءاللہ کہ ہم سب امام حسین کے خیمے میں ہوں گے. وقت ظاہر ہے کہ کم ہے, آج 6 محرم گزر گئی, 7 اور 8, اس لیے کوشش کریں گے کہ اپنی گفتگو کو سمیٹیں, اور جو ہمارا مدعا ہے وہ ہم جلدی جلدی آپ کی خدمت میں بیان کر سکیں. بس آج جس صفت کی طرف ہم اشارہ کرنا چاہتے ہیں وہ ہے خاندانی شرافت, وہ چیز جو کہ شریک حیات میں, وہ صفت جو کہ شریک حیات میں دیکھنی چاہیے, ان میں ایک صفت خاندانی شرافت ہے. کہا گیا کہ البلد الطیب یخرج نباتہ بإذن ربہ, جو پاکیزہ زمین ہوتی ہے اس سے پاکیزہ سبزہ خدا کے اذن سے اگتا ہے. والذی خبسا, لیکن وہ زمین جو کہ خبیص ہوتی ہے, ناپاک ہوتی ہے, لا یخرج الا نکدا, گھاس پھوس کے سوا وہاں سے کچھ نہیں نکلتا. تو کہا گیا کہ دیکھو جہاں پر اپنی نسل کا بیج بو رہے ہو, حدیث ہے یہ کہ انظر, دیکھو, ائی نصاب تزا ولدک, کہ کس جگہ اپنی نسل کا بیج بونے جا رہے ہو. کیوں؟ فإن الارق دساس, کیونکہ خون اثر رکھتا ہے, خون اثر رکھتا ہے, وراثت کا ایک اثر ہے جو کہ نسل میں آتا ہے, اگرچہ تربیت وراثت پر غالب ہے, اگر اچھی تربیت کی جائے تو خراب وراثت پر کنٹرول کر لیتی ہے, لیکن بہت مشکل کام ہے, بہت مشکل ہوتا ہے یہ. اس لیے کہا گیا کہ دیکھو جب کسی کو اپنا شریک حیات بناؤ تو اس کے خاندان کو دیکھو, اور پھر کہا گیا کہ ایک ایسی خاتون سے زوجو, ایسی خاتون سے شادی کرو, الحجز, ایسا خاندان ہونا چاہیے, الحجز صالح, صالح خاندان سے شادی کرو. کیوں؟ فإن العرق دساس, کیونکہ خون اثر رکھتا ہے, وراثت کا اثر ہے. شریف خاندان ہوگا شریف اولاد. بس سکون ایک ایسی جگہ سے ملے گا جہاں دونوں اچھے خاندان سے ہوں گے, اور دونوں ایک ایسے خاندان سے جہاں پر شرافت نسلن بعد نسلن چل رہی ہوگی. اس لیے کہا گیا کہ دیکھو ہر جگہ سے نہ لینا, ہر جگہ نہ جانا. ایک دن حضور آئے اور اصحاب بیٹھے ہوئے تھے, کہا کہ ایاکم و خزراء الدمن. کہا کہ یا رسول خدا ما ہوا خزراء الدمن، کیا چیز ہے یہ؟ کہا کہ خوبصورت لڑکی لیکن پست خاندان کی. عام طور پہ جیسے ہم نے پہلے کہا کہ انسان ظاہر کو اگر دیکھے گا تو پھر کیا ہونا ہے، وہ مل تو جائے گی، ظاہر مل جائے گا، خوبصورتی مل جائے گی، لیکن کیا ہوگا، سکون چھن جائے گا. ہم نے کہا تھا کہ ہم سکون کی تلاش میں ہیں. سکون وہ نعمت ہے کہ کائنات کی اگر اسے سب سے بڑی نعمت قرار دیا جائے تو وہ سکون ہے. اس لیے خوبصورتی سے زیادہ حضور نے کہا کہ دیکھو صالح خاندان دیکھنا، دیکھو صرف خوبصورتی نہیں دیکھنا، یہ دیکھنا کہ اس کی خاندانی شرافت موجود ہے یا نہیں ہے. بس ہم اپنی گفتگو یہیں پر رکھتے ہیں، صفات کو یہیں تک محدود رکھتے ہیں. خاندان، ایک خاندان میں، ایک شریک حیات میں کیا کیا صفات پائی جانی چاہیے؟ ہم نے کہا کہ اس کا مذہبی ہونا ضروری ہے. کیوں ضروری ہے؟ ہم نے بتایا کہ اگر مذہبی ہوگا، مذہبی کیا ہے، ہم نے آپ کے سامنے تعریف کی، مذہبی وہ ہے کہ جس کے ذہن میں، عقل میں خوف خدا ہو، جس کے دل میں یاد خدا ہو، اور جس کا عمل رضا خدا کے لیے ہو، وہ مذہبی ہے. ہر انسان مذہبی نہیں ہے، ظاہر میں وہ داڑھی رکھے ہوئے، نماز پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، لیکن نہ دل میں یاد خدا ہے اور نہ عمل میں رضا خدا ہے. ایسا انسان مذہبی نہیں ہے، ظاہر مذہبی ہے، نماز روزہ کر رہا ہے، لیکن حقیقتاً وہ مذہبی نہیں ہے. بس اس کا مذہبی، اس طرح کا مذہبی ہونا ضروری ہے. جب وہ رضا خدا کو دیکھے گا تو خدا نے یہ کہا ہے کہ شوہر کی اطاعت کرنی ہے، خدا نے یہ کہا ہے کہ بیوی کو اذیت نہیں کرنا، خدا نے یہ کہا ہے کہ دیکھو اگر لائے ہو عاشرہن بالمعروف، اگر اس کو اپنے گھر میں لے کر آئے ہو تو اس کے ساتھ اچھا رویہ رکھو. اگر وہ خدا اور رضا خدا کو دیکھے گا تو آپ کے ساتھ اچھے تعلقات رکھے گا. مذہبی ہونا اس لیے ضروری ہے. مذہبی والدین کے لیے بھی ہم نے کہا، دیکھیں والدین، اگر آپ نے مذہبی نہیں بنایا، کل جس طرح سے مغرب میں ہو رہا ہے کہ آپ کو جب تک آپ سے فائدہ ہے، کیونکہ سیکولر مائنڈ سیٹ یہ ہے، سیکولر فکر یہ ہے کہ جب تک آپ سے فائدہ ہے اس وقت تک آپ کو ساتھ رکھا، اور جس وقت آپ سے فائدہ نہیں ہے اس وقت اس کو اٹھایا اور اولڈ ہاؤس میں بھیج دیا. یہ سیکولر مائنڈ سیٹ ہے. لیکن الہی فکر کیا ہے کہ دیکھو اما یبلغن عندک الکبر، جب یہ بوڑھے ہو جائیں، احدہما او کلاہما، ان میں سے ایک یا دونوں، تو پھر کیا کرو، فلا تقل لہما اف، دیکھو ان سے اف تک نہ کہنا. یہی نہیں، اس کو اف تک نہ کہنا، اور ولا تنہرہما، دیکھو ان کو جھڑکنا نہیں، اور دیکھو ان کو وقت بھی دینا، قل لہما قولا کریما، دیکھو ان سے اچھی طرح سے بیٹھ کر بات کرنا. خدا نے یہاں بھی بس نہیں کیا، دیکھو اگر تمہارے بوڑھے والدین ہو جائیں تو یہاں پر بھی، یہ بھی کافی نہیں ہے. واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، دیکھو محبت سے اپنی باہیں ان کے لیے پھیلا دینا، جیسے پرندہ اپنے بچوں کو باہوں میں لیتا ہے، اپنے پروں میں لیتا ہے، اس طرح سے ان کو اپنی باہوں میں لے کے رکھنا، اور ان کے لیے دعا بھی کرنا، فقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، دیکھو ان کے لیے دعا کرتے رہنا. یاد دلایا وہ وقت کہ جب خود چھوٹا تھا، اے خدا ان پر ایسے رحم کر جیسے میں چھوٹا تھا انہوں نے مجھ پر رحم کیا. میں ایسا تھا کہ اپنا کھانا پینا اپنے منہ میں نہیں لے جا سکتا تھا، میں اپنی کثافت دور نہیں کر سکتا تھا، انہوں نے میرے اوپر رحم کیا، اسی طرح سے تو ان کے اوپر رحم کر. یہ دین ہے، دین ہے. اگر ہم نے اس دین کو چھوڑ دیا تو کیا ہوگا، جو ہو رہا ہے
دیکھیں یورپ کا حشر کیا ہے. جیسے ہی والدین بوڑھے ہوتے ہیں اور جاب سے کام سے فارغ ہوتے ہیں فوراً اولڈ ہاؤس ثقافت ہے ان کی. شادیاں زیادہ عرصے نہیں چل پاتی, نہیں چل پاتی, سال دو سال چار سال. وہاں کا کلچر ہے کہ وہ کچھ عرصے ساتھ رہیں گے پھر چھوڑ دیں گے, پھر دوسرے کے ساتھ رہیں گے اس کو چھوڑ دیں گے. وہاں کا کلچر ہے. ہمارا کلچر یہ نہیں ہے, ہمارا مذہبی کلچر ہے. ہمارا دین کہتا ہے دیکھو دیکھو تم اگر اس کو لے کر آئے ہو تو فاشرہن بالمعروف, اس کے ساتھ اچھی طرح سے زندگی گزارو. دینداری, دینداری ضروری ہے, عقل ضروری ہے. ہم نے کہا کہ دیکھو یہ اچھی صفت نہیں ہے, آپ کے بہت سادہ ہے, بہت سادگی بے وقوفی کی حد تک سادہ نہ ہو, بہت ہی سیدھی ہے, بہت ہی سیدھا ہے. بے وقوفی نہ ہو, عقل ہونی چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ اچھے اور برے کی تشخیص دے سکیں, صحیح اور غلط کو پہچان سکیں. اس لیے عقل کا ہونا ضروری ہے, اخلاق کا ہونا ضروری ہے. اخلاق کا ہونا مشکل میں تقاضے نہ کرے, صبر کرے, مشکلات میں ساتھ کھڑی ہو, تنازع نہ ہو مشکلات, صبر و تحمل کا مظاہرہ کرے, گھر میں اچھے اخلاق سے پیش آئے. آپ سے کہا کہ مولا, آپ کو بتایا ہے مولا کی سیرت سے, مولا نے کہا کہ میں جب فاطمہ کی شکل دیکھ لیتا تھا, جیسی فاطمہ کے چہرے پر میری نظر پڑتی تھی میرے سارے غم دور ہو جاتے تھے. مشکل ترین دور ہے وہ, جنگوں کا دور ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ 10 میں سے 9 سال جنگ ہوئی ہے اور مولا ہر جنگ میں شریک ہوئے, لیکن مولا کہتے تھے میں جیسی گھر میں آتا تھا میرے سارے غم اور درد دور ہو جاتے. تو بیوی ایسی ہونی چاہیے, اخلاق اچھا ہونا چاہیے, پاک دامن باہیا ہونی چاہیے. آج اس دونوں کو باہیا ہونا چاہیے, دونوں کو باہیا ہونا چاہیے. یعنی اپنے تعلقات کو محدود رکھیں, شوہر اور بیوی کی حد تک رکھیں. آج ہمیں یہ سکھایا جا رہا ہے, کوئی جناب وہ ساری ثقافت پہلے مذہب کے خلاف تھی اور اب فطرت کے خلاف ہے, اب فطرت کے خلاف چل رہے ہیں. مقدس رشتوں کا تقدس پامال کیا جا رہا ہے. لہذا عفت اور حیا ضروری ہے. اور آج جو ہم نے بات کی کہ خاندانی شرافت ضروری ہے, یہاں تک ہم اپنی صفات, کچھ صفات اور بھی ہیں لیکن اپنی صفات کے چیپٹر کو یہیں پر ہی کلوز کرتے ہیں. اور یہ وہ صفات ہیں جو سکون کے لیے ضروری ہیں. اب انسان مسلح ہو گیا, یہ صفات ساری مل گئیں, لیکن کس راستے پر چلے جو اسے سکون ملتا رہے, کس راستے پر چلے. اسی آیت میں, اسی سورہ روم کی 21 آیت میں جہاں یہ کہا کہ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا, دیکھو تمہاری گھریلو زندگی کا بنیادی ترین مقصد یہ ہے کہ تم سکون حاصل کرو, یہ خدا کی نشانیوں میں سے ہے. اسی میں آگے کہتا ہے وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً, دیکھو اس سکون کے لیے ہم نے تمہارے درمیان مودت اور رحمت قرار دی. اگر میں اس آیت کو شروع سے وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ وَمِنْ آیَاتِهِ جَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً, خدا کی نشانیوں میں سے ہے کہ خدا نے ہمارے درمیان مودت اور رحمت کو قرار دیا. ایک شخص حضور کے پاس آتا ہے, کہتا ہے کہ ایک بات سے مجھے بڑا تعجب ہے کہ ایک لڑکا اور لڑکی جنہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو دیکھا نہیں ہے, ملے نہیں ہیں, اس زمانے کے رواج کے مطابق, آج تو میرج ارینج میرج بھی ہے اور وہ والی میرج بھی ہے, وہ والی شادی بھی ہے, کوئی حرج نہیں ہے, کوئی حرج نہیں ہے. اگر شرعی تقاضے پورے ہو رہے ہیں تو ممکن ہے, ہو سکتا ہے. لیکن ارینج میرج میں فائدہ کیا ہے؟ والدین کے تجربات شامل ہوتے ہیں, خالصتاً جذباتیت نہیں ہوتی. وہ صفات جو کہ ان کے تجربے کی روشنی میں دیکھنی چاہیے, جو ابھی ہم نے بیان کی, والدین یہی کہتے ہیں کہ بھائی شرافت ہونی چاہیے, دیانت ہونی چاہیے, دینداری ہونی چاہیے. لیکن جوان جوان ہیں, ان کا دل چاہتا ہے. لیکن دین نے یہ بھی کہا ہے, دیکھو لڑکے اور لڑکی کی قلبی رضایت ضروری ہے, قلبی رضایت ضروری ہے. اگر قلبن راضی نہیں ہے تو وہ نکاح ہی منعقد نہیں ہوتا, اگر قلبن راضی نہیں ہے. جناب زہرا کے کئی رشتے آئے, حضور نے اگرچہ خود راضی نہیں تھے لیکن ان سارے رشتوں کو جناب زہرا کے سامنے پیش کیا, سارے رشتوں کو. جب مولا امیر المومنین کا رشتہ پیش کیا تو بی بی نے کہا کہ جس میں خدا اور اس کا رسول راضی, میں بھی راضی. بس یہ ارینج میرج, اس کا حسن کچھ اور ہے. اس میں آپ کو زیادہ بہتری مل سکتی ہے, اگرچہ دونوں میں مسائل ہوئے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ دونوں میں ہوتے ہیں مسائل. جہاں پر آپ وہ جو صفات میں نے بیان, وہاں پر اگر آپ نے وہاں کا خیال نہیں کیا, ان صفات کا خیال نہیں کیا, آپ مشکل میں پھنسیں گے. لیکن حقیقی صفات ہونی چاہیے, دینداری حقیقی ہونی چاہیے, ظاہری نہیں ہونی چاہیے. ہم نے بہت سارے دیندار ایسے دیکھے, دونوں دیندار ظاہری طور پر وہ حجاب کیے ہوئے ہیں, وہ داڑھی رکھے ہوئے ہیں, وہ بھی نماز پڑھتے ہیں, وہ بھی نماز پڑھتے ہیں, نہیں بن سکی, نہیں بن سکی. بس کس چیز دین یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو, وجعل بینکم مودتا ورحمہ, وہ مودت ضروری ہے, یہ خدا نے قرار دیے تمہارے درمیان. حضور کے پاس آیا, کہہ رہا ہے رسول خدا میں تعجب کرتا ہوں کہ ایک لڑکا اور ایک لڑکی جنہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا نہیں ہے, جانتے نہیں ہیں, لیکن جیسے ہی ملتے ہیں اتنی قربت ہو جاتی ہے, اتنی محبت ہو جاتی ہے کہ کچھ حد نہیں. حضور نے کہا وجعل بینکم مودتا ورحمہ, خدا نے ان کے درمیان مودت اور رحمت قرار دی ہے, خدا نے قرار دی ہے, خدا ان کو قریب لے کر آیا ہے, خدا نے ان کے دلوں کو نزدیک کیا ہے. یہ مودت اور رحمت کیا ہے عزیزو؟ قرآن میں دو جگہ پر مودت کا حکم ہے, ایک اہل بیت کے لیے اور ایک شریک حیات کے لیے. اہل بیت کے لیے کہا گیا کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودت مودت فی القربہ, کہ اے رسول ان سے کہہ دو کہ اجر رسالت مجھے نہیں چاہیے, میرا اجر رسالت اگر ہے تو میرے اہل بیت سے مودت ہے, محبت نہیں مودت ہے. اہل بیت سے مودت رکھنا یہ میری رسالت کا اجر ہے. پھر کہا کہ ما سألتکم من اجر فہو لکم, دیکھو یہ جو اجر ہم نے مانگا ہے یہ اپنے لیے نہیں مانگا, خدا نے اپنے لیے نہیں مانگا, نہ ان اہل بیت کے لیے مانگا ہے. ما سألتکم من اجر, دیکھو یہ اجر ہم نے نہیں مانگا مگر تمہارے لیے, فہوا لکم, اس کا فائدہ تمہیں ہے. تم اگر اہل بیت کی مودت دل میں رکھو گے تو تمہیں فائدہ ہوگا. کیا فائدہ ہوگا؟ ما اسألکم علیہ من اجر الا من شاء ان یتخذ الى ربہ سبیلا. دیکھو تمہیں فائدہ یہ ہوگا کہ تم خدا تک پہنچ سکو گے. خدا تک پہنچنے کا صرف ایک راستہ ہے اور وہ راستہ مودت اہل بیت ہے. اس راستے سے تم خدا تک پہنچو گے. قرآن ہے یہ, یہ قرآن ہے. سورہ فرقان کی آیت ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی کہ یہ جو اجر رسالت ہے تمہیں اس لیے مانگے کہ یہ یہی راستہ ہے. آپ حمد میں بھی یہی پڑھتے ہیں نا, اہدنا الصراط المستقیم, اے خدا مجھے صراط مستقیم کی ہدایت کر. اب اگر بات یہیں پر ہی ختم ہو جاتی تو کیا ہوتا, ہر ایک اپنی صراط نکال لیتا, کہتا یہ صراط حق ہے, وہ کہتا یہ صراط حق ہے. تو تشریح کی, صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام نازل کیا. غیر المغضوب علیہم ولا, ان کی صفت بھی بیان کی, یہ گمراہ نہیں ہے, نہ ان پر غضب نازل ہوا ہے, انہوں نے کوئی کام کیا ہی نہیں ایسا, یعنی معصوم ہیں. روزانہ آپ کو کہا اس بات کی تاکید کرو تاکہ یہ پتہ چلے مودت ہے کیا, مودت کا راستہ کیا. یہ یہ ہے اہل بیت کا راستہ, اس پر آپ چلیں گے خدا ملے گا, اور اگر نہیں چلیں گے خدا نہیں ملے گا, چاہے کچھ کر لیں نہیں ملے گا. بس اہل بیت کے لیے بیان ہوئی, اس کا ہدف یہ تھا. دوسرا شریک حیات کے لیے بیان ہوئی. شریک حیات کے لیے ضروری ہے, اگر یہ مودت نہیں ہوگی تو آپ سکون تک نہیں پہنچ پائیں گے, سکون نہیں ملے گا آپ کو. اے خدا یہ مودت ہے کیا چیز؟ محبت ہے؟ نہیں, محبت نہیں ہے, محبت سے بڑھ کے. کہا کہ اچھا محبت اور مودت میں فرق کیا ہے؟ محبت کم بھی ہو سکتی ہے زیادہ بھی ہو سکتی ہے, لیکن مودت شدید محبت کو کہتے ہیں, کم نہیں ہوگی زیادہ ہی ہوگی, ہو ہی نہیں سکتا. یعنی جب شدید محبت ہوگی تو اس کو کہتے ہیں مودت. مودت یک طرفہ نہیں ہوتی, محبت یک طرفہ ہو سکتی ہے. یعنی ہو سکتا ہے کسی کو کسی سے محبت ہو, اس کو یعنی ایک اے کو بی سے ہو لیکن بی کو اے سے نہ ہو, یہ ممکن ہے کہ ایسا ہو. لیکن مودت دو طرفہ ہوتی ہے. اب اگر میں یہ کہوں کہ اہل بیت سے مودت کی بات کی گئی ہے, ہم تو ان سے شدید محبت رکھیں, لیکن اگر وہ ہم سے نہ رکھیں تو پھر کیا ہوگا؟ وہ ہوگی مودت. اب انہوں نے کہا, مثلا چھٹے امام نے کہا کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا, دیکھو میرے چاہنے والوں ہمارے لیے باعث سے زینت بنو, باعث سے شرمندگی نہ بنو. اب اگر ہمارا کوئی فعل ایسا ہو جو ان کے لیے باعث سے شرمندگی ہو, تو کیا ان کو ہم سے محبت ہوگی؟ نہیں ہوگی. تو پھر مودت تو گئی. بس ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے, اگر ہم اس راستے پر چل رہے ہیں, اگر ہمیں خدا چاہیے تو ان کی رضایت بھی ضروری ہے, ان کی خوشنودی ضروری ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا پچھلے شب جمعہ کہ ہمارے زمانے کے امام نے کہا کہ اے کاش میرے شیعہ ہم سے کیے گئے عہد و پیمان میں یک دل ہوتے تو ہمارا دیدار ان سے دور نہ ہوتا. یہ ان کے گناہ ہیں کہ جن کی وجہ سے ہم ظہور نہیں کر پاتے. شیخ مفید کو توقیر لکھی, یعنی مولا ہم سے ناراض ہیں. امیر المومنین, کل میں نے آپ سے کہا کہ مولا نے ایک جگہ ہم سے اب مدد مانگی ہے, ایک جگہ, نزل اللہ عینونی بے ور ان و اشتہاد و عفت و سداد, دیکھو میری مدد کرو زہد و تقوی میں, کوشش کرنے میں, عفت میں اور ثابت قدمی میں, اس میں میری مدد کرو, میری مدد کرو. دیکھو میں تم سے یہ چاہتا ہوں, تم مجھ سے جو چاہتے ہو, ہر روز چاہتے ہو, ہر وقت چاہتے ہو, ہر وقت مجھے پکارتے ہو, ایک جگہ میں نے تمہیں پکارا ہے. بی بی زہرا نے کہا کہ دیکھو میرے چاہنے والوں, ان کنت تعمل بما امرناک وتنتهي عما زجرناک, اگر تم ہر اس بات پر جس کا امر ہم نے کیا ہے, جس کا حکم ہم نے دیا ہے, اگر تم اس پر عمل کرتے ہو اور جس چیز سے روکا ہے اس سے روکتے ہو, فانت من شیعتنا والا فلا, اگر تم رکتے ہو ان باتوں سے جس سے ہم نے روکا ہے اور جس پر حکم دیا ہے اس پر عمل کرتے ہو, تو پھر ہمارے شیعہ ہو, ورنہ ہمارے شیعہ نہیں ہو. بس یہ دو طرفہ محبت کیسے ہوگی؟ ایسے ہوگی کہ ہمیں ولایت کے نقش قدم پر چلنا ہوگا. محبت ایک طرفہ ہو سکتی ہے, مودت دو طرفہ ہوتی ہے. بس زوجہ سے محبت یا زوجہ کی شوہر سے محبت بھی دو طرفہ ہونی چاہیے, یعنی شوہر کو اس کا احترام, اس کی مرضی, اس کی خوشنودی کا خیال رکھنا ہوگا. دو طرفہ ہے یہ, دونوں کو ایک دوسرے کی, تو پھر یہ مودت ہوگی, ورنہ یہ مودت یک طرفہ بھی ہو سکتی ہے اور یہ دشمنی میں بھی بدل سکتی ہے. شریک حیات, جیسا مودت کے بارے میں کہا گیا کہ مودت ٹوٹ کر ہوتی ہے, تو شریک حیات کے ساتھ بہت زیادہ محبت کرنے کی ضرورت ہے. یہ تاکید ہے. تیسرا فرق مودت اور محبت میں یہ ہے کہ محبت کسی سے بھی ہو سکتی ہے. کہتے ہیں محبت دیوانی ہوتی ہے, کسی سے بھی ہو سکتی ہے, مثلاً کسی چیز سے بھی ہو سکتی ہے, کسی جانور سے بھی ہو سکتی ہے, کسی سے بھی ہو سکتی ہے, لیکن مودت ہر ایک سے نہیں ہوتی. مودت صرف انسان سے ہوتی, یا خدا سے ہوگی یا انسان سے ہوگی, اور انسان میں بھی مقدس انسان. ایک عجیب فرق, محبت دل میں ہو سکتی ہے, یعنی ہو سکتا ہے کسی کو محبت ہو اس کے دل میں ہو, لیکن مودت دل میں نہیں رہتی. مودت کا اظہار ہوتا ہے یا الفاظ سے اظہار ہوتا ہے یا عمل سے اظہار ہوتا ہے. مودت کے لیے ضروری ہے, اسی لیے اہل بیت کی محبت نہیں مانگی, مودت مانگی ہے کہ آپ کو اس کا اظہار کرنا ہے, دنیا کو بتانا ہے کہ آپ علی والے ہیں. اب اکثر گھرانوں میں مشکل یہاں آتی ہے کہ شروع میں تو بہت زیادہ, لیکن آہستہ آہستہ یہ اظہار, خدا نے نہیں کہا کہ وہ جعل بینکم محبہ, نہیں, جعل بینکم مودہ, اور مودت کا اظہار ضروری ہے. ہمارے یہاں برعکس ہے, یعنی شادی جب تک نہیں ہوئی اس وقت تک اظہار بہت ہوتا ہے, اور جب شادی ہو گئی تو شروع میں اظہار آہستہ آہستہ کم ہوتا ہے, پھر انکار ہوتا ہے, اور پھر نفرت. عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ جناب یہ تو ساری باتیں ہیں شروع شروع میں سب کرتے ہیں لیکن بعد میں سب جو ہے نا بیزار ہو جاتے ہیں. وہ ایرانی کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں یہ شادی کی مثال اس طرح سے ہے, زنجان سے شروع ہوتی ہے, سیر جان پر آتی ہے اور پھر براز جان پر جا کے ختم ہو جاتی ہے. زن جان سے شروع ہوتا ہے سلسلہ, سیر جان یعنی سیر ہو گیا اب تمہاری جان سے, اور براز جان برو از جان, برو از جان, برو از جان منچی میں خواہی, یہاں پر جا کے معاملہ ختم ہو جاتا ہے. تو عام طور پہ یہ تصور ہے کہ نہیں جناب شادی میں بس یہ شروع شروع کی ہوتی ہے محبت. نہ عزیزو, ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. میں جانتا ہوں ایسے خاندانوں کو, ایسی فیملیز کو 30 سال حتیٰ 50 سال ہو گئے, ہر روز محبت میں اضافہ ہوا ہے, ہر روز. کہاں اضافہ ہوتا ہے اور کہاں اضافہ نہیں ہوتا؟ وہاں اضافہ ہوتا ہے جہاں محبت خدا کے لیے کی جائے, وہاں اضافہ ہوتا ہے جہاں پر عفت اور پاک دامنی کو دونوں محفوظ رکھیں. یہ دو صفات اگر ہوں گی تو ہر روز آپ کی محبت میں اضافہ ہوگا. ایک تو محبت خدا کے لیے, خدا نے کہا ہے, خدا نے کہا ہے میں ساتھ رہوں, خدا نے کہا ہے میں اس کی خدمت کروں, خدا نے کہا ہے کہ میں اس کے ساتھ اچھی طرح سے پیش آؤں. اور پھر وہ دعا جو کہ امیر المومنین کرتے تھے, ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین, دعا بھی کرتے رہیں تو محبت میں اضافہ ہوگا. عجیب شیرینی ہے, عجیب لطف ہے اس زندگی کا, عجیب سکون ہے اس زندگی میں. جو اس طرح کا, اس طرح کا اگر ماحول گھر میں ہو, میاں بیوی کے تعلقات اگر اس طرح سے ہو تو دنیا جنت ہے, دنیا جنت ہے. اور اگر ایسا نہ ہو تو دنیا دوزخ ہے, دوزخ. بس اظہار, چھٹے امام فرماتے ہیں, چھٹے امام فرماتے ہیں اگر مرد اپنی بیوی سے ایک دفعہ کہہ دے کہ مجھے تجھ سے محبت ہے تو وہ ہمیشہ اپنے دل میں رکھتی ہے, اپنے دل میں رکھتی ہے. یہ اظہارات چاہے کتنے سال کیوں نہ ہوں ہوتے رہنے چاہیے, میاں بیوی کے درمیان ہونے چاہیے, میاں بیوی کے درمیان ہونے چاہیے. بس چوتھا فرق مودت کا یہ ہے, مودت کا محبت کے ساتھ یہ ہے کہ مودت اظہار کا نام ہے, محبت میں ہو سکتا ہے اظہار نہ ہو, دل میں ہو صرف. پانچویں, مودت انسان کو ذمہ دار قرار دیتی ہے, اور محبت انسان کو ذمہ دار قرار نہیں دیتی. صحیح ہے محبت ہے, آپ ذمہ داری ادا کریں نہ کریں, لیکن مودت میں ذمہ دار ہوتا ہے انسان. جس طرح سے اہل بیت کی مودت میں ذمہ دار ہے, پیروی کرنی ہے. چھٹے امام کہتے ہیں کہ من اطاعنی انا امام و من اطاعنی, میں اس کا امام ہوں جس جو میری اطاعت کرے, جو اطاعت نہ کرے میں اس کا امام نہیں ہوں. اسی طرح سے شریک حیات سے مودت یعنی ذمہ داری. آپ ایک ذمہ دار شوہر بنے, غیر ذمہ دار شوہر نہ بنے. ذمہ دار شوہر جہاں اپنی شدید محبت کا اظہار کرتا ہے وہاں اس کے حقوق بھی ادا کرتا ہے. چھٹی اور چھٹا اور آخری فرق محبت اور مودت کا, محبت کسی چیز کی وجہ سے ہوتی ہے. مثلاً شکل کی وجہ سے, مثلاً شہرت کی وجہ سے, مثلاً مال کی وجہ سے, مثلاً علم کی وجہ سے, لیکن مودت اس کی ذات سے ہوتی ہے, بے لوس ہوتی ہے, بے لوس ہوتی ہے، خالص ہوتی ہے. بس اگر ہمیں اہل بیت سے مودت کرنی ہے تو بے لوس ہونی چاہیے، مفاد نہیں ہو. اگرچہ چھٹے امام کہتے ہیں اگر نمک بھی مانگنا ہے تو ہمارے وسیلے سے مانگو، لیکن آپ کی مودت اس لیے، وہ جیسے خدا خالق کائنات ہے اس سے ہمیں محبت کرنی چاہیے. جو کچھ دے دیا ہے اس نے وہ بہت ہے. لیکن اگر کہیں نہیں دیا تو میں کیا کروں گا، اس سے کیا کر لوں گا؟ نہیں، اس لیے محبت نہیں کرتا میں خدا سے. خدا نے جو نعمت دے دی ہے وہ بھی میرے لیے بہت ہے. اسی طرح سے اہل بیت نے جو دیا ہے بہت ہے. بس یہ فرق ہے محبت اور مودت کے. عزیزو، اس محبت کا، اس میاں بیوی کی محبت کا تعلق ایمان سے ہے. کہا گیا کہ کلما ازداد العبد ایمانا ازداد حبا للنساء، جیسے جیسے ایک مرد کا ایمان بڑھتا ہے اس کی محبت خواتین سے، اپنے گھر کی خواتین سے زیادہ ہوتی ہے. اس میں نساء کا لفظ استعمال کیا ہے، یعنی اس کی ماں کی نسبت محبت بڑھتی ہے، بیوی کی نسبت بڑھتی ہے، بہن کی نسبت بڑھتی ہے. یہ محبت بڑھ جاتی ہے جب ایمان زیادہ ہوتا ہے تو محبت بھی بڑھ جاتی ہے. چھٹے امام، خاص امام کی حدیث ہے کہ میں گمان ہی نہیں کرتا کہ کسی کا ایمان بڑھے اور اس کی بیوی سے محبت نہ بڑھے. ایمان بڑھے گا، محبت بڑھے گی. حضور نے کہا کہ جو ہم اہل بیت سے محبت کرتا ہوگا وہ اپنی شریک حیات سے بھی محبت کرتا ہوگا. جیسے جیسے ہم سے محبت بڑھے گی ویسے ویسے شریک حیات سے بھی محبت بڑھے گی. بس یہ مودت بہت ہی خالص مودت ہے، یہ بڑی بے لوس مودت ہے. اس میں کوئی جو ہے وہ مفاد نہیں پایا جاتا. اس لیے کہا گیا کہ اگر میاں بیوی ایک دوسرے کو محبت کی نظر سے دیکھیں تو خدا اپنی رحمت نازل کرتا ہے. خدا رحمت نازل کرتا ہے. یہ حدیث کا منطوق یہ ہے، یعنی حدیث میں الفاظ جو استعمال ہوئے وہ یہ ہے. اگر اس کا مفہوم نکالیں تو مفہوم یہ ہے کہ اگر میاں بیوی ایک دوسرے سے نفرت کریں گے تو خدا کی رحمت دور ہو جائے گی. اور روایات ہیں، اور ہم نے آپ کو بتایا بھی جب اخلاق کی گفتگو چل رہی تھی، ہم نے بتایا کہ رزق و روزی کم ہو جاتا ہے. سا خلقو ذاق رزقو، جب انسان کا اخلاق گھر میں خراب ہوتا ہے تو اس کے رزق میں کمی آتی ہے. یہ بھی کہا کہ دیکھو اگر ایک میاں اپنی بیوی سے یا بیوی اپنے میاں سے اظہار محبت کریں گے تو 70 مقبول حج کا ان کو ثواب ملے گا. 70 مقبول حج کا، یہ اتنا ضروری ہے. بس محبت اور مودت میں فرق ہے. اس مودت کو خدا نے میاں اور بیوی شریک حیات کے درمیان قرار دیا ہے. یہ وہ راستہ ہے کہ جس راستے پر چل کر ہم سکون حاصل کر سکتے ہیں. انشاءاللہ اپنی اس گفتگو کو کل جاری رکھیں گے، محبت اور رحمت سے متعلق. اور کوشش کریں گے کہ ہم نے جو ہدف اپنا رکھا تھا کہ ہم اپنے خاندانوں کے درمیان ان 10 دنوں میں، یہ 10 دن بہت اہم ہیں. یہ کربلا کے دن ہیں، یہ فرش عزا پر بیٹھنے کے دن ہیں. یہاں پر خدا کی نظر رحمت ہم پر آتی ہے، خدا ہماری دعائیں قبول کرتا ہے، پنجتن پاک کی نظر عنایت ہماری جانب ہوتی ہیں. سب سے بڑھ کر سید الشہداء، سید الشہداء اس فرش عزا پر ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم سے مخاطب ہوتے ہیں. یہ ساری باتیں میں نے آپ کو پہلی شب میں بیان کی تھی کہ یہ روایات ہیں. تو آئیے ان دنوں میں اپنی گھریلو مشکلات کو حل کرتے ہیں. یہ جو ہم مشکلات میں پھنس گئے ہیں ان کی وجوہات تلاش کریں اور ان وجوہات کو دور کرنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ ہم اس فرش عزا سے اپنے گھر کا سکون لے کر جائیں گے. عزیزو، یہ فرش عزا جو کہ ایک مظلوم کی مصیبت میں بچھایا گیا ہے، اور وہ مظلوم کائنات کا سب سے بڑا مظلوم ہے. آج ہم چاہتے ہیں کہ اس مظلوم کے فرزند کا ذکر کریں. ایک نصرانی مدینہ کے اطراف میں مقیم تھا، ایک شب میں رات میں حضرت مسیح کو خواب میں دیکھتا ہے. جناب عیسیٰ اس سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو میری شریعت، میرا دور ختم ہو گیا، اب نبی خاتم کا دور ہے، لہذا تم ان پر ایمان لے آؤ، ان کا کلمہ پڑھو. جناب عیسیٰ اس کو کلمہ پڑھاتے ہیں اور وہ حالت خواب میں مسلمان ہو جاتا ہے. دوسرے دن صبح اٹھتا ہے اور غور کرتا ہے، اور اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ حالت خواب میں تو میں ایمان لے آیا، لیکن حالت بیداری میں بھی ایمان لانا ضروری ہے، اور بہتر یہ ہے کہ نبی خاتم کی اگر کوئی اولاد موجود ہے تو اس کے ہاتھ پر جا کر ایمان لے کر آؤں. مدینے آتا ہے اور معلوم کرتا ہے کہ آپ کی اولاد میں سے کون، تو سید الشہداء کا دور امامت ہے. بتایا جاتا ہے کہ آپ کے نواسے حسین ابن علی فلاں محلے میں، محلے بنی ہاشم میں موجود ہیں. گھر کا پتہ پوچھتا ہے، مولا کے گھر آتا ہے. اچھا، اس میں ایک چیز کہ جب جناب عیسیٰ نے کہا کہ نبی خاتم کے ہاتھ پر ایمان لانا ہے تو کہتا ہے نبی خاتم کون، تو کہتا ہے میں ان کو بلاتا ہوں. جناب عیسیٰ کہتے ہیں میں ان کو بلاتا ہوں، تم ان کے ہاتھ پر ایمان لے آؤ. حضور تشریف لاتے ہیں، ان کو دیکھتا ہے، بہت ہی نورانی چہرہ، تشریف لاتے ہیں، ان کے ہاتھ پر ایمان لاتا ہے. ڈھونڈتا ہوا آتا ہے مولا امام حسین کے گھر پہ آتا ہے اور مولا سے پورا اپنا خواب بیان کرتا ہے. کہتا ہے کہ میں آپ کے ہاتھ پر ایمان لانا چاہتا ہوں. مولا اس کو کلمہ پڑھواتے ہیں، مسلمان ہو جاتا ہے. یہ کربلا کے بعد یعنی 61 ہجری سے قریب قریب کا دور ہے، یعنی 60 یا 59 ہجری کا وقت ہے. اتنے میں دروازہ کھلتا ہے اور جناب علی اکبر دروازے سے داخل ہوتے ہیں. جیسے ہی اس کی نظر جناب علی اکبر پر پڑتی ہے، کہ کہتا ہے, کھڑا ہو جاتا ہے, کہتا ہے کہ وہ جو کل رات کو آئے تھے وہ یہی تھے. فوراً آپ کے گلے لگتا ہے, کہتا ہے یہ رسول ہے. امام حسین کہتے ہیں کہ نہیں, یہ میرا بیٹا ہے, رسول کا نواسا ہے, لیکن شبیہ پیغمبر ہے, شبیہ پیغمبر ہے. اس کو بٹھاتے ہیں آرام سے, تعجب ہے اسے, کہتا ہے اتنی شباہت, اتنی شباہت. مولا بٹھاتے ہیں, اس کی توازو کرتے ہیں, پھر مولا اس سے ایک سوال کرتے ہیں, کہتے ہیں اگر تیرا ایسا بیٹا ہو اور اس کے پیر میں کانٹا چپ جائے تو تیری کیا حالت ہوگی؟ کہتا ہے میں مر جاؤں گا. مولا فوراً سر پیٹتے ہیں, ہے اکبر, کربلا کا میدان ہوگا, تیر ہوں گے, تلواریں ہوں گی, نیزے ہوں گی, اور تیرے جسم ہوگا. مولا کربلا پہنچنے والے ہیں. عزیز و مصائب کے دن ہیں, اگرچہ میرا گلا اجازت نہیں دے رہا لیکن مصائب پڑھوں گا. آپ بھی سکون سے بیٹھیں اور آج مولا علی اکبر کے مصائب پڑھیں گے. چھوٹی مصیبت نہیں ہے, جوان کا غم بہت بڑا غم ہے, بہت بڑا غم ہے. مولا کربلا کے قریب ہیں, مولا سواری پر ہیں اور جناب علی اکبر نے باگ پکڑی ہوئی ہے سواری کی, پیدل چل رہے ہیں اور مولا سوار ہیں. چلتے چلتے مولا کی آنکھ لگ جاتی ہے. مولا کس طرح سے آرام کرتے ہوں گے خدا جانتا ہے. سواری پہ مولا کی آنکھ لگ جاتی ہے اور ایک دم آنکھ کھلتی ہے, کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. جناب علی اکبر پوچھتے ہیں بابا کیا ہوا؟ کہا کہ میں آنکھ لگ گئی تھی, حالت خواب میں نے دیکھا کہ کوئی آواز دے رہا ہے کہ یہ کاروان آگے آگے چل رہا ہے اور ان کے پیچھے پیچھے موت چل رہی ہے. ایک دم میری آنکھ کھلی اور میں نے کہا کلمہ استرجا پڑا, انا للہ و انا الیہ راجعون. اسی وقت جناب علی اصغر نے ایک سوال کیا, السنا علی الحق, بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ مولا نے کہا علی اکبر ہم ہی حق پر ہیں. کہا کہ بابا اگر ہم حق پر ہیں تو موت سے کیا خوف, ہم موت پر جا پڑیں یا موت ہم پر آ پڑے؟ میرے جوانوں سوچو, اگر اس جگہ کوئی اور ہوتا تو یہ پوچھتا کہ بابا کیا موت سے فرار کا کوئی امکان ہے؟ اگر یہ موت ہمارے پیچھے پیچھے چل رہی ہے تو چلیں اس سے فرار کا کوئی راستہ نکالتے ہیں. لیکن یہ جوان بنی ہاشم ہے, یہ کہہ رہا ہے کہ اگر ہم حق پر ہیں تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے. روزے عاشور آیا, عاشور کا آغاز علی اکبر کی اذان سے ہوتا ہے. علی اکبر گلدستہ اذان پر کھڑے ہوتے ہیں, اذان دیتے ہیں, اللہ اکبر. پتہ نہیں اس آواز میں کیا کرب ہے, خیموں میں کوہرام مچاتا ہے, بیویاں رونا شروع کر دیتی. جنگ شروع ہوتی ہے, جنگ شروع ہوتی ہے، اصحاب شہید ہو جاتے ہیں، اصحاب کے بعد ایک روایت یہ ہے کہ سب سے پہلے جناب علی اکبر آتے ہیں، اور بعض روایتوں میں یہ ہے کہ مولا نے سب سے پہلے علی اکبر کو بھیجا ہے، دونوں روایت. آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بابا میں جنگ پر جانا چاہتا ہوں، تاریخ گواہ ہے جو بھی آیا ہے، چاہے صحابی ہو یا بنی ہاشم کا جوان ہو، جو بھی آیا ہے مولا نے پہلے منع کیا ہے، لیکن جب علی اکبر نے آ کے کہا کہ بابا میں جانا چاہتا ہوں، مولا نے کہا تقدم ولد، میرے بیٹے جاؤ، تمہارا باپ تمہیں اجازت دیتا ہے. جناب علی اکبر کو خیمے میں لے کر آتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے تیار کرتے. عزیزوں کبھی دیکھا ہے کہ جب کوئی جوان دولہا بن رہا ہوتا ہے تو اس کا باپ اسے تیار کر رہا ہوتا ہے؟ ارے یہ کیسا باپ ہے، اپنے جوان بیٹے کو مرنے کے لیے تیار کر. مولا تیار کرتے ہیں. جب جناب علی اکبر تیار ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جاؤ بیٹا، جاؤ، خواتین سے رخصت ہو کر آ جاؤ. بڑی عجیب رخصت تھی عزیزو. راوی کہتا ہے جناب علی اکبر خیمے میں گئے ہیں، چلے تو گئے ہیں لیکن باہر نہیں نکل پاتے. راوی کہتا ہے بار بار پردہ اٹھتا تھا اور گرتا تھا. علی اکبر باہر نکلتے تھے، پیچھے سے کوئی بی بی دامن پکڑ کر کے علی اکبر نہ جاؤ. کبھی سکینہ کھینچ لیتی تھی بھیا نہ جاؤ، کبھی ام رباب، کبھی زینب، کبھی ام کلثوم. علی اکبر باہر نکلے، باپ نے گھوڑے پر سوار کیا. علی اکبر سوار ہوئے، باپ نے آسمان کی طرف ہاتھ بلند کیے، اے خدا گواہ رہنا، اب میں جس جوان کو میدان جنگ میں بھیج رہا ہوں وہ منطق میں، وہ خلق میں اور خلق میں، وہ شکل میں اور سیرت میں تیرے نبی کے مشابہ تھا. اے خدا جب کبھی ہمیں تیرے نبی کی یاد آتی تھی علی اکبر کو دیکھ لیا کرتی. علی اکبر کو دیکھ لیا کرتے. میرا دل کہتا ہے مولا نے یہ کہا ہوگا کہ دیکھو اشقیا، اگر آج رسول خدا بھی ہوتے تو تم ان پر بھی تلوار اٹھاتے. یہ شبیہ پیغمبر ہے، شبیہ پیغمبر ہے. مولا نے کہا جاؤ علی اکبر، علی اکبر نے آخری دفعہ مڑ کر دیکھا، مولا نے حسرت بھری نظر علی اکبر پہ کی، کہا بیٹا جاؤ. لیکن بیٹا جاؤ، آہستہ آہستہ میدان میں جانا، محلن محلہ. علی اکبر آہستہ آہستہ جانا، اور دیکھو موڑ موڑ کر مجھے اپنا چہرہ دکھاتے رہے. علی اکبر تھوڑا سا آگے گئے ہوں گے، پیچھے آہٹ محسوس ہوئی، پلٹ کر دیکھا تو بوڑھا باپ کمر پر ہاتھ رکھے چلا،
پلٹ کر آئے، بابا آپ نے تو مجھے رخصت کر دیا تھا، کہا اے علی اکبر کاش تمہارا کوئی تم جیسا جوان بیٹا ہوتا تو میں پوچھتا کہ جوان بیٹے کو کیسے رخصت۔ اچرکھو مال اللہ، جوان بیٹے کو کس طرح سے رخصت کیا جاتا۔ علی اکبر میدان جنگ میں گئے، علی کا بیٹا ہے، چاروں طرف کبھی میمنے پر حملہ کرتے ہیں، کبھی میسلے پر حملہ کرتے ہیں، ایک شور ہو گیا کہ علی کا بوتا آیا ہے، حسین کا بیٹا ہے، زبردست جنگ، بہت مارکتھ لارا جنگ ہوئی۔ لیکن تھوڑی دیر میں پلٹ کر آتے ہیں اور بڑا عجیب سوال کرتے ہیں، بابا قد قتلنی الاتش، بابا پیاس مارے دے رہی ہے، اگر ایک گھونٹ پانی مل جاتا تو میں ان کو بتاتا کہ جنگ کیا ہوتی۔ میں کہوں گا علی اکبر اس وقت حسین سے کیسا سوال کیا ہے، ارے یہ باپ اتنا مظلوم ہے کہ اپنے جوان بیٹے کی آخری خواہش بھی پورا نہیں کر سکتا۔ کہتے ہیں بیٹا علی اکبر جاؤ تمہیں تمہارے جد رسول خدا کوثر سے سیراب کرے۔ جناب علی اکبر دوبارہ جاتے جنگ کرتے ہیں، ایک شقی پشت سے تیر چلاتا ہے، گردن پر آ کر لگتا ہے۔ راوی کہتا ہے جناب علی اکبر اس تیر کو پیچھے سے پکڑتے ہیں اور کھینچ کے نکال لیتے ہیں، ایک خون کا فوارہ نکل کر۔ پھر جنگ شروع کرتے ہیں، ایک اور تیر آتا ہے جو آپ کے پہلو میں پیوست ہوتا ہے۔ اب علی اکبر سواری کے گلے میں باہیں ڈال دیتے ہیں، سواری میدان میں لے جاتی ہے، جس کے ہاتھ میں جو ہے، کوئی تلوار مارتا ہے، کوئی نیزہ مارتا ہے، کوئی تیر چلاتا ہے۔ راوی کہتا ہے علی اکبر اربا نربا ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، ارے علی اکبر زمان زمین پر آتے ہیں اور پکارتے ہیں یا بچا ادرکنی، اے بابا میری مدد کو آئیے، بوڑھا باپ یا علی یا علی کہتا ہوا میدان میں آتا ہے، سواری سے اتر جاتے ہیں۔ راوی کہتا ہے چار زانو میدان میں چلتے ہوئے آتے ہیں، کہتے علی اکبر آواز دو تیرے باپ کو کچھ نظر نہیں آتا۔ علی اکبر کے سرانے پہنچتے ہیں، دیکھتے ہیں علی اکبر نے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے، ہاتھ اٹھاتے ہیں، دیکھتے ہیں علی سینے میں پیوست ٹوٹ گئی ہے۔ ارے وارث ابراہیم کھڑا ہوتا ہے، اس علی پر ہاتھ رکھتا ہے، ارے کھینچتا ہے، علی اکبر کا کلیجہ باہر آ جاتا ہے، علی اکبر کی روح پرواز کر جاتی ہے۔ ارے میں کہوں گا ابراہیم تم اسماعیل کو ذبح نہیں کر سکے، ارے حسین نے اپنے اسماعیل کو خدا کی بارگاہ میں دے دیا، ارے ارے حسین اپنے بیٹے کو خیمے میں لے جانا چاہتا ہے، نہیں اٹھا پاتا، خیمے کی طرف رخ کرتا ہے، بچوں سے کہتا ہے بچوں بوڑھے باپ کی مدد کرو۔ یا حسین خدا آپ کے جوانوں کو صحت و سلامت دے. خدا ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے خدا, حسین نے بڑی سے بڑی قربانی دی ہے اس دین کی خاطر. اے خدا, اس دین پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. اے خدا, ہمیں اپنے مولا و آقا سید الشہداء کی سیرت پر چلنے کی توفیق عنایت فرما. اس غم حسین کو ہمیشہ اپنے سینے سے لگا کر رکھے. اے خدا, اس عزاداری اس فرش عزا کو محفوظ فرما. جو سازشیں اس فرش عزا کے خلاف ہو رہی ہیں ان سب کو ناکام فرما. اے خدا, اے میرے مولا, اس مجلس میں جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما. اے خدا, جو معاشی مشکل میں گرفتار ہیں ان کی مشکلات کو آسان فرما. رزق و روزی میں اضافہ فرما. اے خدا, جو مومنین مریض ہیں ان کو بحق کے بیمار کربلا شفا عاجلہ اور کاملہ عنایت فرما. اے خدا, ہماری خواتین کو حیا اور عفت کی توفیق عنایت فرما. سیرت جناب سیدہ پر چلنے کی توفیق عنایت فرما. اے خدا, ہماری سب سے بڑی آرزو, سب سے بڑی دعا, اپنی آخری حجت کے ظہور میں تاجیل عنایت فرما. ہمارے کردار, ہمارے اعمال اور ہمارے افکار کو اس قابل بنا دے کہ مولا کے اعوان و انصار میں شامل ہو سکے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.